پھر آگے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، پیچھے انبیاء کرام کی بات تھی، اور لو انبیاء کرام ہر دور کے لوگوں کے پاس پہنچے، کیا کہا؟ قد جاکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، حق بات بتانے والا، پیغمبر حق کے ساتھ، کہاں سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، کیا کرو؟ فآمنو، پس ایمان لے آؤ، مان لو، کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ہاں، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ پیچھے یہود کے اعتراض کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور اب یا ایہا الناس کہہ کے خاص طور پہ اس دور کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان کو اس بات کی خبر دی کہ پیچھے جتنے انبیاء کرام آئے تھے وہ آئے اور چلے گئے۔ ان کی نبوت وقتی تھی، ٹائملی تھی، لیکن اب ایک رسول آ گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس دن یہ آیت اتری ہوگی، میں اس کو امیجن کر رہی ہوں، سورۃ نساء مدنی سورت ہے، مدینہ میں ہوں گے، اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیفیت تھی کو ملتی نہیں ہے اس آیتوں میں، کون پاس تھا، کیا تھا، لیکن آپ سوچیں کہ ایک دم آپ نے سنایا کہ میرے پہ یہ آیت اتری ہے کہ یا ایہا الناس، جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے ان کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے نا، کیا؟ قد جاکم الرسول، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کا نبی آ گیا۔ کیسے آیا؟ جھوٹا نبی ہے، تمہیں تمہارے نفس کی باتیں بتاتا ہے یا من گھڑت باتیں کرتے؟ نہیں، بالحق کی، دو باتیں ہیں، حق کے ساتھ آئے، یعنی اس کے پاس جو میسیج ہے وہ بالکل حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام الحق ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بھیجا تمہارے لیے، خود نہیں آیا اپنی مرضی سے۔ مر ربکم میں پھر تاکید کر دی، تم کیا کرو؟ فآمنو، بس ایک لفظ ہے، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، تعصب چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ خیر لکم، بہتر ہوگا۔ اس دور کے لوگوں کے لیے بہتری کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچ جاتے، مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں لڑی انہوں نے اس میں مرنے سے بچ جاتے، اور اسی طرح جو ایک کفر اور جنگ، حق کی جنگ لگی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری اس سے بچتے، اور آخرت کے لیے خیر کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی کی قدر کر لیتے تو ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی۔ لیکن نہیں مانو گے، وَإِن تَكْفَرُوا، کفر کرو گے، بات نہیں مانو گے، نہ شکری کرو گے، تو اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کتنی کلیئر آیت ہے نا، جو آئے گا اپنے لیے آئے گا، جو نہیں آئے گا وہ اپنے لیے نہیں آئے گا۔ تم اگر یہودیت کے لفظ کے اوپر اتنے جمے ہوئے ہو تو شوق سے رہو، تمہارے آنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، کیا جاننے والا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اس کو جاننے والا ہے، اور حکیمًا، اس بات میں حکیم ہے کہ اس نے اس نبی کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں بھیجا، کوئی زیادتی نہیں، کوئی غلطی سے نہیں آ گیا، بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، زیادتیاں نہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچ بات کہو۔ کیا تھا ان کا غلو؟ اس کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں، کہ ان کا غلو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا، تو کہا انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو عیسیٰ ابن مریم تھے، کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلام ہے، اس کا کلمہ کن ہے، القاہ الی مریم، جس کو ڈالا تھا مریم کی طرف، اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی طرف، کہ عام بچے تو نطفے کے بعد پھر اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک قول بھی آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو نطفے سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں چونکہ ظاہری سبب نہیں تھا، یعنی باپ کی موجودگی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیمہ تہو کہہ دیا، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور اس پہ ہم بات پیچھے کر چکے سورۃ آل عمران میں. پھر وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور روح ہے اس کے پاس سے. تم کیا کرو؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ. رسول نہیں بلکہ رسول، اشارہ ہے عیسیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طرف بھی. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ تین ہے. کیا خدا؟ ٹرینیٹی کا رد ہے، تثلیث کے عقیدے کا ابطال ہے اس میں. مت کرو بلکہ انتہو، بس آ جاؤ. کس چیز سے؟ تین خداؤں کے عقیدے کو اختیار کرنے سے. کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اچھا تین نہیں ہے تو پھر اصل کیا ہے؟ انم اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ تو ایک ہی ہے اکیلا. سبحانہ، پاک ہے وہ اس بات سے. کہیں یقون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو. اولاد لے کے کرنا کیا اس نے؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے آسمانوں اور زمین میں جو سب کچھ ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی کارساز. اس ایک آیت میں، جو کافی طویل آیت ہے، پچھلی آیت میں یہود کے خطاب کے بعد ان کی گمراہیوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس آیت میں اس بات کا جواب ہے کہ عیسائیت مذہب، جس کی بنیاد ایک اللہ کو ماننے پہ تھی، وہ تین خداؤں میں کیسے آ گئے. آج اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ذات کے ناطے سے مختلف عقائد ملتے ہیں نصارہ میں. کوئی تین کی بات کرتا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو سیویئر کہتا ہے کہ یہ سیو کرنے والا ہے، کوئی اس کو گناہوں پہ کے بدلے میں سولی پہ چڑھنے والا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کی جو روٹ کاز ہے نا، وہ کیا ہے؟ غلوف. لا تغلو فی دینکم، اس آیت میں بھی اور آگے بھی ایک آئر آیت میں غلوف کی بات آئے گی، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. غلوف غین لام واو سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یعنی کسی چیز میں کمی بیشی کر لینا، زیادتی کر دینا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آئے گی، اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آج مسلمانوں کے عقائد میں جو غلطیاں ہو چکی وہ بھی سمجھ آ جائیں گی. آپ دیکھیں کہ یہ ٹیبل ہے نا، اس کے اوپر ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. ہر کتاب کی جگہ ہے، کمپیوٹر کی جگہ ہے، اس مائک کی جگہ ہے. یہ ہے اس کی سیٹ پوزیشن. اور میں اگر یہ چاہوں کہ اس میں سے کچھ جگہ اور زیادہ میں کتابوں کو دے دوں، یا میں کچھ اس طرح سے جگہ سیٹ کروں کہ مجھے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی ہے، تو نتیجتاً دوسری چیزوں کے لیے جگہ کم ہو جائے گی. اتنی بات واضح؟ یعنی جب کسی جگہ کوئی ایک چیز اپنی اصل سے بڑھا دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دوسری چیز کے لیے جگہ کم رہتی ہے. چلیں اس کو یوں سمجھ لیں، یہ گلاس ہے. آپ دیکھیے کہ اس ایک گلاس کو پورا بھریں گے نا، تو اس کے اندر پھر کچھ اور نہیں جائے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس میں آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اوپر آدھا خالی ہے نا. ہم شربت کی بوٹل لیں، اس کو بھریں گے، کیا ہوگا؟ کتنا بھرے گا؟ آدھا گلاس شربت ڈل جائے گا نا اس میں، کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے. لیکن اگر ہم آدھے سے زیادہ شربت ڈالنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی کے لیے جگہ کم ہو جائے گی نا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کو جو دین دیا، بیلنس دیا، ان کی فطرت کے مطابق دیا، قابل عمل دین دیا، اس میں کوئی چیز ایک طرف بڑھا کر اور دوسری طرف کم کر کے نہیں دی. یہ ہے ایک سمپل سی بات. آج کتنا معروف لفظ ہے بیلنس ڈائٹ. جی اپنی ڈائٹ بیلنس رکھو، مطلب کیا ہے؟ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور شوگر اور پانی وانی، ان سب چیزوں کو بالکل مناسب سے لو. کچھ لوگ بہت شوگر کھا لیتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں شوگر نے اتنی جگہ بنا لی، بھوک ختم کر دی، اب آپ کا پروٹین کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، جو دین نبیوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے امتیوں کو ملتا ہے وہ بالکل بیلنس دین ہوتا ہے. جیسے کوئی دنیاوی ڈاکٹر بیلنس ڈائٹ کا ایک چارٹ بنا دیتا ہے نا، صبح یہ کھائیں، شام میں یہ کھائیں، ہفتے کو یہ کھائیں، اتوار کو یہ کھائیں، اسی طرح انبیاء کرام جو اپنے دور کے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، یا پھر بعد میں علماء حق دین کو حق کے ساتھ لے کے چلنے والے ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ لوگوں کو روحانی مینول جو دو وہ بہت بیلنس ہو، عبادات، معاملات، اخلاقیات، عقائد، سنت، نوافل، ان سب میں ایک بیلنس رکھو. اللہ کو اس کا حق دو، نبی کو اس کا حق دو، صحابہ کرام کو ان کا حق دو، اور امتیوں کو ان کے درجے پہ رکھو. جب تک یہ دین دنیا میں رہتا ہے، دین بہت پھلتا ہے اور بہت پھولتا ہے. اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی. کوئی صحابی 19 سے 20 نہیں کر سکتا تھا کسی معاملے میں. ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ میں گیا نماز کے لیے، اور جاتی اللہ اکبر کہہ کے دو نفل شروع کر دیے. جب سلام پھیر چکا تو انہوں نے پوچھا، یہ تھے یا غالباً ابن عباس سے، دو مختلف واقعات ہیں جن کا خلاصہ آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے رکھ رہی ہوں. کہا کہ تم نے یہ دو نفل کیوں پڑھے؟ تو کہا کہ ایسے میں آیا ہوا تھا، فارغ تھا، میں نے کہا میں دو نفل پڑھ لوں. تو یہ صحابی کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال نماز پڑھی عید کی، ہم نے آپ کو عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھتے دیکھا، تو لہٰذا یہ تیرے نفل جو ہیں تیرے لیے جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. تو وہ شخص جو تھے ان کو غصہ آ گیا، کہنے کہ میری نماز مجھے جہنم میں لے کے جائے گی، نفل پڑھ رہا ہوں آگ میں لے کے جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، تیری یہ نماز تجھے جہنم میں نہیں لے کے جائے گی، نبی کے حکم سے پیچھے ہٹنا، نافرمانی تجھے جہنم میں لے کے جائے گی. یہ میں ایک صرف مثال چھوٹی سی دے رہی ہوں. ایک اور مثال، ایک شخص خطبہ دے رہا ہے جمعے کا اور ہاتھ کو اوپر کر رہا ہے یوں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، بعض جوش میں اوپر ہاتھ کرتے ہیں. تو جب اس کی انگلی یوں اوپر ہوئی ذرا کندھوں سے اوپر، تو بعد میں اس کو بتایا گیا کہ تم یہ انگلی کیوں اوپر کر رہے ہو، ہم نے اللہ کے نبی کو خطبے میں ایک خاص حد سے زیادہ ہاتھ اوپر کرتے نہیں دیکھا. اتنا صحابہ کرام اس معاملے میں سنجیدہ تھے، سیریس تھے. کچھ لوگوں نے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ ذکر شروع کر دیا. دمشق کی مسجد تھی اس دور میں، ایک صحابی ابھی زندہ تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، فوراً مسلمانوں کے جو گورنر تھے یا حاکم تھے ان کے پاس گئے، کہا میں نے مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی، اور غالباً یہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی ہی کے بیچ کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج عجیب بات دیکھی، جو ہی نماز ختم ہوئی سارے جو لوگ تھے ایک گول سا دائرہ بنا کے بیٹھے اور بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگ گئے. کہا اچھا یہ دیکھا ہے، کوئی بات نہیں، کل پھر کریں گے نا تو مجھے بتانا، یعنی شاید تمہیں غلطی لگی ہو، ایک آدھا دن دیکھ لو. جب دیکھا دوسرے دن بھی یہی بات ہے، انہوں نے جا کے بتایا. پھر وہ خود صحابی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا ان کو یہ کام کرتے ہوئے، تو آپ نے پھر خطبہ دیا. کہا کہ لوگو، ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کی بیویاں بھی زندہ ہیں، اور تم نے دین میں اس طرح کے اضافے کرنے شروع کر دیے. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں یہ عمل کرتا دیکھا تو میں تمہیں اس مسجد سے نکال دوں گا. کیا انہوں نے بدلنا چاہا؟ دین کا ریشو اور پرپورشن بدلنا چاہا. تو غلوب جب اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں غلوب کیا ہے کہ اللہ کو اس کا حق دینے کی بجائے صرف یہی کہتے رہنا اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو القہار اور الجبار ہونے کے ساتھ الرحیم اور رحمان ماننا چاہیے، لیکن جو یہ کہہ دیتے نا اللہ بڑا رحم والا ہے، تو غلوب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کی صفت جباریت اور قہاریت کا انکار کر دیا، ریشو بدل دیا. جو یہ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا معاف کرنا ہے، عیش کر لو جو دنیا میں کرنی ہے، کوئی معافی نہیں، تو انہوں نے اللہ کے الغفار اور رحیم اور الستار ہونے کا انکار کیا. ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی اصل پہ رکھیں، 99 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کو دیکھیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی انسان کی ذہن میں ایک پرسنالٹی آتی ہے اس کو سامنے رکھیں. دوسرے درجے پہ ہے نبی. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جب صحابی کا درجہ انسان نبی کے درجے پہ لے جائے، اور بعض دفعہ تو صحابی کو لوگ اللہ کے درجے پہ لے جائیں کہ ایک عام صحابی محبت اور غلوب میں لوگ اس کو خدا کہنے لگ جائیں، تو پھر یقیناً نبی کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا. آج کے دور میں امت مسلمہ کے بگاڑ اور جو فرقہ پرستی اور جو مسلک پرستی آ گئی، اس کی بہت بڑی وجہ جو اس کی روٹ کاز ہے وہ غلوب ہے. کسی نے نبی کی ذات میں غلوب کیا، محبت میں اتنے بڑے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں یہ جملہ لا حرج، یہ جملہ کوئی بولتا تھا تو ان کو ایسے لگتا تھا اس شخص نے گالی دی ہے. کہتے تھے تم دین کے معاملے میں کہتے ہو کیا حرج ہے، ایک موقع پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے روکا، ان کے باپ تک بات گئی، انہوں نے کہا کیا تم نے صحیح بخاری کی یہ روایت نہیں سنی کہ اللہ کی بندیوں کو ان مسجدوں میں جانے سے نہ روکو؟ تو انہوں نے کہا کیا حرج ہے؟ کہا یہ کہتے ہو، میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں اور اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو حرج کیا، میں تم سے مرتے دم تک نہیں بولوں گا، قسم کھا لی. ایک صحابی نے پیریڈس کی حالت میں طلاق دے دی، کہا یہ کیوں دیا، تم نے طلاق بدی شروع کر دی؟ کہا کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اس ایک جملے نے آج تک الحمدللہ دین اسلام کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اگر ہر دور میں لا حرج کہہ کے اصل دین کے اندر پولیوشن شروع ہوتی تو نتیجہ آج وہ نہ ہوتا کہ جو اس وقت بھی فتنوں کے دور میں بھی دین کا ایک چھوٹا سا ہی مجموعہ کیوں نہیں لیکن حق کے ساتھ موجود ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور آپ نے خبر دی تھی کہ ایک گروہ ضرور دین پہ رہے گا. اب یہ کوئی نام نہیں ہے کسی گروہ کا، یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دین کے اندر کمی بیشی سے رکیں گے. دیکھیے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، کیک بنا رہے ہیں، انڈے ڈالیں گے نا، اس کے اندر آپ میدا ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے، دودھ ڈالیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیک بنانے میں بالفرض 6 انڈے ڈلتے ہیں، اور کوئی آپ کو کہ دیکھو اتنے انڈے پڑے ہیں خراب ہونے ہیں، 6 کی بجائے تم 12 ڈال دو، کوئی آپ میں سے کہے گا کیا حرج ہے؟ حرج یہ کہ جب 6 کی بجائے 12 انڈے ڈلیں گے نا، تو جب وہ کیک بنے گا وہ آملیٹ لگے گا، وہ کیک نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کیا کرنا ہے، چینی نہیں ہے، پکڑو نمک ڈال دو، پاسبل ہے؟ آپ کھانا پکاتے ہوئے صرف اس ایک جملے غلوف پہ غور کر کے دیکھیں، آپ نمک ڈالتے جائیں کیا حرج ہے، نمک ڈالتے جائیں کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانا بگڑ جائے گا نا. ہر معاملے میں اس چیز کو دیکھ لیں. یہ دین کے اوپر لاتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتا، لیکن جب دنیاوی معاملات سے اس کو لے کے آئیں گے تو سمجھ آتا ہے. نصارہ کے جو عقائد خراب ہوئے نا، آج کرسچینٹی جو ہمیں اتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی دکھتی ہے اس کی وجہ غلوب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اتنی محبت، اتنی ایگزیجوریشن کر دی کہ ان کو خدا یا خدا کا حصہ بنا دیا. یہود نے اتنی نفرت کی کہ ان کو ولد و زنا کر دیا. اللہ کے نبی کے ساتھ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہو گیا. کچھ نے تو ان کو کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جتنی بھائی کی عزت کرتے ہو اتنی نبی کی کر لو، اس اوکے. اور کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اتنا اوپر بڑھاؤ کہ نوروں میں نور اللہ، اور اللہ کے نبی کو اس طرح آگے لے جاؤ کہ شاید نعوذ باللہ ان کو خدائی کے مقام پہ لے آؤ. نور من نور اللہ کا لفظ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نور میں سے یہ حصہ نکلا، تو جو کسی میں سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی کا حصہ ہوتا ہے نا. یعنی بچہ جو ہے وہ ماں کے جسم سے نکلتا ہے، اس کا حصہ ہے نا. وہی خدا، وہ احمد اور احمد خدا بن گیا، وہی جو آسمان پہ خدا تھا زمین پہ احمد بن کے آ گیا. یہ کیا ہے؟ آپ صرف چند جملے معروف نعتوں کے، شعروں کے اور قوالیوں کے سن لیں، میں نہیں کہتی سب ایسے ہوں گے، لیکن اکثر جو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کی طریقہ عبادت اور تعلیم سے، اس میں غلوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تترونی کما تروتن نصارا عیسیٰ نہ مریم، کہ تم میری شان میں اتنی مبالغہ آرائی نہ کرنا جتنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی. یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور کئی اور حوالوں سے ملتی ہے. تو بہرحال اس پہ بات کی جا سکتی ہے. یہاں تک ہم ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے.
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہم غلوف پہ بات کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ دین اسلام میں بھی آج بہت سارا ایسا معاملہ شامل ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد غلوف پر ہے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اس طریقے سے بیہیو کرنے لگے جیسے کہ اپنے دور میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کچھ جملے آپ کے سامنے رکھوں گی صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے میں نے الحمدللہ کبھی اس طرح موقع تو نہیں ملتا لیکن صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا نعتوں اور قوالیوں اور کچھ اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے بھی شرک پھیلتا ہے یا غلوف کے شکار ہیں اور یہاں یہ چیز یاد رکھیے کہ غلوف سب سے بڑا سبب ہے شرک کا ہوتا عموماً یہ نبیوں کی ذات کے معاملے میں ہے لیکن لوگوں کو شرک کے درجے تک پہنچا دیتا ہے مثلاً مشکل جو سر پر پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی یہ جملہ اگر کبھی آپ نے سنا ہو سنایا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشکلیں ٹلی حالانکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے ام میں یجیب المضطر کہ اللہ کی ذات ہے ام میں یکشف السوء یعنی اللہ کی ذات ہے جو انسان کی مشکلوں کو ٹالتی ہے پھر عموماً نعتوں میں ایک لفظ ہوتا ہے جو دیا سرکار نے دیا سچ کون دیتا ہے اللہ کی ذات دیتی ہے کرم ہے ان کا کہ بات بنی ہوئی ہے ایک بڑا معروف شعر جو اکثر بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے مجھے پورا یاد نہیں جس میں گن بخش فیض عالم کچھ اس قسم کے لفظ ہیں اس کے اندر یعنی سراسر شرک ہے کچھ کہتے ہیں بگڑی بنا دے میری بگڑی بنا دے یا میری نیا تیرے حوالے یعنی کچھ اس قسم کے لفظ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبتیں کرتے ہیں چلیے نصارہ نے تو شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے پہ پیش کیا نا مسلمانوں نے تو بزرگوں کے ناموں کے ساتھ بھی باتیں کر دی پیرانے پیر خواجہ دستگیر ہاں بہتی نیا کو پار لگا دیں یہ سب کون ہے یہ سب شرک کی باتیں ہیں یہ غلوف کی باتیں ہیں تو ہم سب کو اپنے عقیدوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باقی معاملات میں غلوف کرتے کرتے دین میں بھی غلوف کرنے لگیں کیونکہ اب دیکھیں کہ غلوف کا تعلق صرف دین سے نہیں ہوتا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے کھانے میں غلوف پینے میں غلوف سوتے جانا صرف دنیا کی طرف بھاگنا یہ بھی غلوف ہے لیکن جب یہ دینی معاملات میں ڈھلتا ہے تو پھر بدترین درجے کا غلوف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلب سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی بہت ساری قومیں جو ہلاک ہوئیں، جو برباد ہوئیں، اس کی وجہ دشمن نہیں تھے بلکہ ان قوموں کا غلب تھا. اور اس طریقے سے لوگ پھر دین کو بدل دیتے ہیں. پتہ ہوتا کیا کہ جب لوگوں کو اس طرح کا دین پیش کر دیا جائے کہ جس میں صرف کوئی کام چند جملے بولنے سے یہ ثواب ہو جائے، یہ کرنے سے یہ ثواب ہے، تو پھر قربانی والا دین اچھا نہیں لگتا. ایک شخص ہے وہ بیٹھ کے اس طرح کے جملے بول لیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ بس اب میں خوش ہو گیا اور اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، تو آپ بتائیے کہ پھر وہ جہاد کہاں کرے گا، وہ قربانی کہاں دے گا، اس کے لیے عملی زندگی کے تقاضے نبھانے تو بہت ہی مشکل ہوں گے نا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام کون سے ہوتے ہیں؟ درمیانے درجے کے، یعنی بہت حد سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ غلوف کی کچھ اور قسمیں، کہ بعض دفعہ نفل کو فرض کی طرح لے لیا جاتا ہے، یعنی نماز کے اندر جو نفل تھے یا سنتیں تھے ان کو نماز کا حصہ ہی بنا کے پیش کر دینا، یہ بھی غلوف ہے. پھر صحابہ کے مقام کو رسولوں کے درجے پہ لے آنا، کہ ان کو معصوم سمجھتے سمجھتے پھر ان کو رسول کے درجے پہ لے آنا، یہ بھی غلطی ہے. اسی سے ایک فرقہ جو تھا وہ بھٹک گیا، کیونکہ جب لوگ صحابہ کے درجے کو آگے لے جاتے ہیں نا، تو پھر رسول کا بھی درجہ بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ صحابی رسول بن گیا تو پھر رسول کو بھی نوروں من نور اللہ کہنا پڑتا ہے اور اس طریقے سے آگے جانا. پھر بعض لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا کہ بچپن میں اللہ کے نبی کے سر سے ماں یا باپ کا سایہ چلا گیا، اس سے یہ بات معروف کر دی گی کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ غلوف کیا کیا؟ سایہ چونکہ زمین پہ گرتا ہے تو یہ تو آپ کی بے عزتی ہے. جو نبی سجدوں میں سر رکھ رہا تھا، جو اللہ کے آگے آہوزاریاں کرتے تھے، جو سوتے ہی زمین پہ تھے، تو کیا یہ ان کی انسلٹ کی بات تھی؟ فطرت کے ساتھ بات کرنے والی بات ہے نا. تو یہ جملے بول کے کون سی عزت ہم نبی کو دیتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کی عزت کرنے کو کہا گیا ان کی عبادت کرنے لگنا، یہ غلوف ہے. یہ جملہ لکھ لے، اللہ نے جن کی عزت کا حکم دیا ان کی عبادت کرنے لگ جانا. یعنی کچھ لوگ نیک بزرگ جنہوں نے دین کے کام کیے، ان کی عزت کرنی چاہیے تھی، لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، رسولوں کے لائے ہوئے دین میں اضافے ہونے لگے. غلوف سے جو دین کا حلیہ بگڑتا ہے نا، تو نام کے سوا پھر کوئی چیز وہاں دین کی نہیں رہتی. کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. یہ جملہ کیا ہے؟ غلوف میں ڈوبا ہوا جملہ. وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی خدا نہیں ہے، لیکن بخدا یعنی اللہ کی قسم خدا سے الگ بھی نہیں ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی جو مصطفی تھا عرش پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش پہ بٹھا دو تو وہ خدا بن جاتا ہے، اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ بن جاتا ہے. استغفر اللہ. پھر اسی طرح ایک شعر ہے، یعنی ایک کسی درس میں کوئی خاتون تھی، تو وہ اس کے بعد درس سے مراد یہ کہ کوئی سوشل گیدرنگ تھی لیڈیز کی. میں تو اس کو سوشل گیدرنگ کہتی ہوں کیونکہ اس کو ریلیجیس گیدرنگ کہنا ہی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ درست ہے کہ نہیں. تو اس میں ایک خاتون تھی، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ شکر ہے کہ اے نبی آپ نے میرے گناہوں کو چھپا لیا اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلا. قیامت کے دن کیا اللہ کے نبی آئیں گے، میرے گناہوں کو چھپا لیں گے اور اللہ کو پتہ نہ چلے گا؟ تو وہاں کوئی بیٹھی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو انہوں نے بعد میں ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اللہ کا نام ہے ستار الایوب، گناہوں کو چھپانے والا تو وہ ہے. اور نعوذ باللہ اللہ کے علم پہ شک کیا جا رہا ہے کہ نبی کو تو پتہ چل جاتا ہے گناہوں کا ہمارے، اور اللہ کو پتہ نہیں چلتا. بھر دے جھولی میری، ہاں، بے قص پر کرم کر شاہ مدینہ، بڑی معروف نعت کا شعر ہے. سارے نبی تیرے در کے سوالی، کیا یہ سچ ہے؟ کس کے در کا سوالی ہونا ہے ہمیں؟ اللہ کے در کا سوالی ہونا ہے. اس طرح کی باتوں سے لوگ خوش تو بہت ہوتے ہیں، اور ان باتوں پہ جب بات ہوتی ہے تو برا بھی بہت لگتا ہے، کیونکہ غلوب والا دین بڑا میٹھا ہوتا ہے، بہت ٹیسٹ فل دین ہوتا ہے. لیکن جو دین بیلنس میں رہے، اس کے اندر پھر جہاں محبت ہے، جہاں میٹھی سنتیں ہیں، تو وہاں پھر کڑوی سنتیں بھی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کا دان ٹوٹا تو آپ نے حلوہ کھایا. ہاں، حلوہ کھانا بڑا آسان ہے کیونکہ دان ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جا کے حوض کی کڑیاں اپنے چہرے پہ لگوا لینا اور اپنے آپ کو اس عملی تقاضوں میں پورا کروانا جو اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں تھا، وہ بہت مشکل تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غلوب عقیدے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مثلا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، ذکر اذکار ان کے اندر بھی غلوب ہو سکتا ہے، یعنی عام طریقے کو چھوڑ کے ان کو اپنے من پسند طریقوں سے کرنا. پھر اسی طرح امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن اس میں بھی غلب ہو جاتا ہے جب لوگ تشدد کی طرف چل پڑتے ہیں سر پہ کھڑے ہو کے منواؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے پھر اسی طرح دیکھیں ساری رات نفل پڑھتے رہنا یہ بھی نماز میں غلوب ہے ہمیشہ ہی روزہ رکھنا یہ بھی غلوب ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ جو رخصت دی تھی وہ ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہ رکھنا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل غلوب والا نہیں تھا پھر اسی طرح دیکھیں کہ اخلاقی معاملات میں بھی غلوب ہوتا ہے جیسے مثلا اس طریقے میں کہ کانفیڈنٹ ہے نا کوئی شخص تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے یہ برا ہو جاتا ہے نا عزت نفس اچھی بات ہے لیکن جب حق کے اعتراف سے انسان اپنے آپ کو آگے کر لے اور حق کو مانے نہ اپنی عزت کی وجہ سے یہ بھی غلوب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ہم تو کسی کی مدد ہی نہیں لیتے حالانکہ کوئی بری بات نہیں ہے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کسی سے مدد لی جائے گی اور کوئی انسان رہ ہی نہیں سکتا دوسروں سے مدد لیے بغیر پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شرک اور شخصیت پرستی جو ہوتی ہے نا یہ غلوب کا نتیجہ ہے حضرت عیسیٰ کی شخصیت اگر خدائی کے درجے پہ پہنچ گئی تو غلوب کی وجہ سے تھی پھر اسی طرح جیسے کسی کی نفرت میں حد سے بڑھنا برا ہے نا اسی طرح محبت میں حد سے بڑھنا بھی برا ہے دنیا میں آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں محبت اور نفرت کے معیار میں پھر اسی طرح فرائض اور سنتوں اور نفلوں کا فرق نہ رکھنا یہ بھی دین کے اندر کمی بیشی کرنا ہے پھر اسی طرح تقوی اور پاکیزگی کے نام پہ عورتوں کو مسجدوں سے روک دینا کہ نہیں ان کو گھروں میں رکھو چلو یا تو رہ جاتی نا گھروں میں ہی لیکن آپ نے مسجدوں میں تو ان کو روک لیا تقوی کے نام پہ تو بازار آباد ہو گئے جب مسجدوں میں نہیں جائیں گی تو فارغ وقت بازاروں میں ہی جائیں گی نا شادی ہال آباد ہو گئے اور ہر جگہ عورت کی نمائش ہونے لگی پھر اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلوب کیا ہوا کہ باپ کے بغیر پیدا ہونے والے کو خود ہی خدا سمجھ لیا حضرت عیسیٰ کی ذات میں یہی غلوب تھا نا پھر اسی طرح ترک دنیا رہبانیت یہ بھی غلوب ہے کیونکہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور پھر مجھے یاد رکھو کہنا نہ ہم کھائیں گے نہ پئیں گے اور سفید کپڑوں میں دین کو بند کر دیں گے اور بس جو چیتھڑے ہیں وہ لٹکا کے کونے میں چلے جائیں گے آپ سوچیں ذرا سارے مسلمان اس طرح کے رویہ اختیار کر کے جنگلوں اور دریاؤں میں کے قریب چلے جائیں نہ سائنس کی ترقی کریں نہ میڈیکل میں آگے جائیں نہ دنیا کی ڈور کو سنبھالیں نہ کمپیوٹر کو چلائیں تو دنیا میں نبھیں گے کیسے کافر تو بڑے خوش ہوں گے پکڑ کے ان کو مار دو مکھی کی طرح ان کو نکال دو جیسے دودھ میں سے نکلتی ہے یعنی اس دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے اصل غلوب یہ ہے کہ انسان یا تو دنیا میں کھو جائے یہ مٹیریلسٹک اپروچ کیا ہے ہر وقت دنیا ہی کی فکر لگنا یہ بھی غلوب ہے اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنی کرنی چاہیے آخرت کے لیے اتنی کرو جتنی اس کی کرنی چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دین کے کسی ایک رخ کو لے لینا ہمارے یہاں ہوا کیا کسی کو دین میں جہاد بہت اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ صرف جہاد ہی دین ہے جہاد 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 اور جہاد میں بھی صرف قتال کا لفظ آ گیا پھر ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ میدان جنگ میں نکلو کچھ کو تبلیغ بڑی اچھی لگی اور ہے بڑی اچھی مجھے بھی بڑی پیاری لگتی ہے لیکن اس سوچ سے کیا کہا کہ ساری عبادت چھوڑو صرف تبلیغ یعنی فرائض پہ رہو اور تبلیغ کرو فرائض کو معاملات کو پیچھے ڈالو ابھی ہم تبلیغ کے دور میں ہیں کیونکہ ابھی ہم مکی دور میں ہیں لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ابھی اس کو بھی کہیں اس کو کہیں یعنی وہ سیکھ حد کی طرف چل پڑے پھر کچھ نے کہا کہ نہیں عبادات اچھی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ ساری ساری رات مسجد میں بیٹھیں عبادت کریں اور دن کو روزے رکھیں دین کا رخ بکڑ گیا اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں گے نا ایک دفعہ تو آپ کو دین کا اصل روپ دکھے گا کہ راتوں کے راہب تھے اور دن کے فرسان تھے دشمنوں کے سامنے آتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اور اپنے ساتھیوں میں آتے تو رحما بئی نہم ہو جاتے گھر میں آتے تو محبت کرنے والے شوہر بن کے بیوی کا ہاتھ بٹاتے بیوی کے ساتھ ہوتے تو پیار محبت کی باتیں کرتے بچوں کے پاس ہوتے تو نانا بن کے اپنے بچوں کو اپنے نواسوں نواسیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے اللہ کے نبی کا تصور کر کے کوئی جوگی کوئی جوتشی کوئی چوغا پہنا ہوا کوئی سر پہ بڑی سی پگڑی باندھ کے اور بس ہر ایک اپنے اوپر ایک دین کا ایسا حال حلیہ بنا کے کہ جو ساری دنیا سے بیزار ہے اور ہر وقت لوگوں کو نماز نماز کہتا رہے ایسا نہیں ملتا بالکل بیلنسڈ ایک بڑی نائس پرسنالٹی تھی آج دین کے نام پہ یہی ہوا کسی کو ذرا اچھا کھاتا پیتا دیکھ لے کہتے ہیں اس کے دل میں تقوی ہی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بھائی آپ کسی کا تقوی تو نہیں تول سکتے کسی کو اچھا کھاتا دیکھے کہنا یہ بھی کھاتا ہے تو کیا ہوا کون نہیں کھاتا اللہ کے نبی نے کھانے سے منع نہیں کیا تو اصل بات کیا ساری بات کا خلاصہ رکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو دین کا نقشہ بدل دے وہ غلوب ہے دین کے کسی حکم کو اس کی اصل حیثیت سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ غلوب ہے. اور سب سے معروف غلوب جو ہمارے ہاں ہے نا وہ اللہ کے نبی کی محبت میں غلوب ہے. ایک کتاب ہاتھ لگی تھی ایک موقع پہ, اس کے اندر ایک درود تھا. ہنسیں گے نہیں پھر سناؤں گی کیونکہ رونے کا مقام ہے. یقین کریں میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ دیکھی, یہ میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کسی جگہ, درودوں کی اور درود سلام پڑھنے والی کتاب تھی تو اس میں سے یہ چیزیں نوٹ کی گئی ہیں. اس میں جو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ زائر طیبہ روزے پہ جا کے میرا سلام رو رو کے کہنا. زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو, یعنی کوئی مدینہ جا رہا ہے تو اس کو کوئی شخص کھڑا ہوا پیغام دے رہا ہے کہ روزے پہ جا کے میرا سلام رو رو کے کہنا, کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو, بلکہ تنکے وہاں کے اٹھا کے تو سلام میرا کہنا, تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو اور ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو, ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر سلام میرا رو رو کے کہنا, بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی, تو دال گندم کے دانوں کو بھی, چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, بھنڈیوں توریوں گوبھیوں گاجروں مولیوں کو کہنا, سیبوں کو اور آڑوں کو اور کیلوں کو اور زرد آلووں کو اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, ٹھنڈے پنکھوں اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں اور میٹروں کو, تیوں کو وہاں کی جلا جلا کے تو سلام میرا رو رو کے کہنا, جس قدر بھی ہیں پانی کے نلکے, پھل تو پھل ہیں بلکہ بیج اور چھلکے, ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر سلام میرا رو رو کے کہنا, جب سگانے مدینہ, سگان کہتے ہیں سگ کہتے ہیں کتے کو, جب سگانے مدینہ کو تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے, اشک بار یعنی آنکھوں میں آنسو, اشک بار آنکھیں ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور آخری شعر تو انسان کو احسنِ تقویم کے درجے سے اسفل السافلین پہ گرانے کا ہے. لکھتے ہیں کہ کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا, یعنی میں انسان نہ ہوتا بلکہ سیدوں کا کتا ہوتا, بن کے دربان پہرا بھی دیتا, رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. یعنی افسوس ہے کہ انسان کیوں بناؤ, سیدوں کا کتا ہوتا اور نبی کے دربان پہ بیٹھا رہتا. یہ کون سی محبت ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے, علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد کے لوگوں سے ملی؟ اور یہ ہے وہ سلام جن کو پڑھ پڑھ کے مجلسوں میں سنایا جاتا ہے اور لوگ رو رو کے حال بے حال ہو جاتے ہیں. اصل مقصد سے ہٹا دیا اس غلوب نے آج, دل رونے کو کرتا ہے یقین کرے. آج ہماری امت بھٹک گئی. آج دین کے نام پہ بھی کوئی سال میں ایک دو بار تہوار مناتے ہیں, یا کوئی اگر دین کا فریضہ سمجھتے ہیں تو وہ چند عورتوں کو بٹھا کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, جب تک بیلنس نہیں رکھیں گے بات نہیں بنے گی. آپ دیکھیے کہ ترازو کے ایک طرف کوئی بیٹھ جائے تو دوسرا پلڑا اوپر ہو جائے گا نا. جب ایسی چیزوں کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسری طرف سنتوں والا دین کس کو یاد ہے؟ یہی درود و سلام پڑھنے والوں سے کہیں کہ صرف 10 چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی تھیں سنا دیں, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہو سکتا ہے آتی ہوں اور ہو سکتا ہے نہ آتی ہوں. سی سو دیکھا ہوگا آپ نے, ایک طرف آپ بیٹھے نا تو دوسری سائڈ اوپر ہو جاتی ہے, ایک طرف بیٹھیں گے تو دوسری طرف بیٹھنا پڑے گا. اسی طرح غلوف بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم ایک طرف جھکتے ہیں تو دوسری طرف کا توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک معروف قوالی ہے, ہر مکان سے اعلیٰ ہر مکان سے بالا, میٹھے نبی کا روزہ, کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں, کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. یعنی خانہ کعبہ ہوگا اپنی جگہ لیکن مجھے تو میٹھے نبی کا روزہ اچھا لگتا ہے, اسی لیے ہمارے جائے نمازوں پہ پھر کعبہ کے ساتھ ساتھ مسجد نبی کی بھی تصویر ہے. کبھی ہم نے غور کیا خریدتے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کس کی طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف کرنا ہے نا, بالفرض اگر کعبے کو لے رہے اور زمین پہ بچھا رہے ہیں کعبے کو. ویسے تو قرآن گر جائے تو اس کا وزن کے آٹا دیتے ہیں, آج کل تو ایک چھوٹی سی چپ کے اندر پورا قرآن ہوتا ہے, اب تو بہت ہی ڈی ویلیو ہو گیا. ہاں چند چٹکی آٹا دینا پڑے گا اگر آپ سے ایک ہارڈ ڈرائیو گر گئی یا ایک آپ کی کوئی سی ڈی گر گئی جس میں پورا قرآن ہے. خود ساختہ باتیں ہیں, قرآن گر گیا تو آٹا دے دو, قرآن کی طرف بیک نہیں کرنی. یہ وہ دین ہے جو ہم نے صرف ارد گرد سے سنا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے ایسا دین نہیں ملتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کے دن آپ آئے اور بچھونے پر بیٹھے, لڑکیاں دف بجانے لگیں اور باتیں بدر کے جو یا قصے تھے ان کے مطلب ابا اجداد کے قصے بیان کرنے لگیں. اتنے میں ان میں سے کسی نے کہا, وفینا نبی یعلم ما غدی, خوش ہو کے کہنے لگی اللہ کے نبی کو دیکھ کر، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یعنی آپ کے بارے میں یہ بات کہی. تو آپ نے فوراً ان کو روکا اور کہا یہ نہ کہو، بلکہ جو بات پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس دروازے کو بند کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر لعنت کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر آتا ہے. اور اگر آپ نے غلو کا بدترین اظہار دیکھنا ہے نا، تو آپ مسجد نبوی میں جا کے روزے کے پاس دیکھ لیجئے، ڈنڈے بھی کھاتی ہیں، مار بھی کھاتی ہیں، ایسے بھاگتی ہیں خواتین اس وقت. میں نے ایک موقع پہ عمرے پہ ان میں تھی، تو انہوں نے عورتوں کے لیے الگ وقت رکھے ہوئے الحمدللہ کہ اس وقت میں صرف عورتیں ہوں گی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، لیکن راستہ مردوں میں سے گزر کے جاتا ہے. جب دروازہ کھلا اس وقت عورتیں یوں بھاگیں، میں نے خود دیکھا کہ مرد مسجد نبوی کے اس حصے میں جہاں مرد تھے وہ ہنس رہے تھے گائے بھینسوں کی طرح کہ میں پہلے آگے پہنچ جاؤں، اور ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھیں، یاد کر رہی تھیں، وہاں لائنوں میں لگی ہوئی پہاڑوں کی طرح پڑھ رہی تھیں عورتیں کہ میں نے یہ سنانا ہے اور وہ کہنا ہے، اور جا کے دوسروں کے پیغام اور اس کی باتیں، اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ساری باتیں میں نے جسٹ اس سوچ کے ساتھ کی کہ ہم دین کا یہاں سبق دیتے ہیں نا، اگر ہم ان مسئلوں کو گول کر دیں کہ لوگ مائنڈ نہ کریں اور لوگ سوچیں کہ ان کی کیا سوچ ہے، تو ہر بات کے سامنے دلیل اور حوالہ موجود ہے. اگر میں ہی آپ سے یہ باتیں چھپا لوں گی تو کون بتائے گا؟ پھر تو قرآن پڑھنے کے بعد شاید ہم کبھی بھی اس بات کی طرف آئیں نہ، کیونکہ ہم تو پڑھ چکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کے ناطے سے اسلام والوں کو بھی کہا، اور یہی موضوع آگے سورۃ الانعام کی ایک آیت میں بھی آئے گا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی نا حق باتیں نہ کیا کرو. اس میں ان علم والوں کے لیے بھی ڈانٹ ہے کہ جو اپنی مرضی سے دین کے نرم مسئلوں کو سخت پیش کر دیتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، جائز کو بھی ناجائز کر دیں گے، جہاں مکروہ بات ہے اس کو حرام کہہ دینا، یا اگر عام چیز ہے اس کی بات ہے اس کو اتنا بڑھا دینا. آج یقین کریں میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کچھ عبادات جو نفلی باتیں ہیں ہمارے ہاں فرضوں سے بھی زیادہ شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اتنا ایگزیجریشن اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ نماز ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف، ہر روز پڑھ لیں، ہر دن پڑھ لیں. لوگ فرض نہیں پڑھتے اور ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی ایک خاص رات آتی ہے، اب شعبان کا مہینہ آیا اس میں کوئی ایک رات جاگ لیں گے، رجب کا مہینہ گزرا اس میں کچھ ہو جائے گا، یہی کچھ کرتے رہیں گے، اور اصل دین کی طرف جانا جو ہے وہ لوگوں کو بہت ہی مشکل ہو جائے گا.